في محمد وأجل فرجه بر علي ولا دليل
اللهم صل على محمد وآل
محمد وأجل فرجهم. خوشنودی ہے امام سوالات جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اجل فرجہم. تاجیل ظہور امام سوانا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع صنوبنا مولانا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. سلامات.
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجل فرجهم. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک کے حقیقی نہیں. وہ رب جس نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے 124,000 انبیاء کو بھیجا، آئمہ اطہار کے سلسلے کو جاری رکھا اور آج بھی ہمارے درمیان، پروردگار عالم کا نمائندہ پردہ غیبت میں موجود ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ،
جو اس فرش عزا کے سب سے اہم عزادار ہیں. ہم بھی عزادار ہیں، آپ بھی عزادار ہیں، جو بھی بانی مجلس ہوتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے، جو مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے وہ بھی عزادار ہوتا ہے، لیکن سب سے حقیقی اور سب سے بڑے اور وارث سے عزادار امام حسین علیہ السلام، زمانے کے امام، بی بی سیدہ، ان کی جدہ ماجدہ، وہ بھی حقیقی اور اصلی آزادہ. یعنی اگر ہم کہیں کہ خواتین میں جو بی بی نمائندگی کر رہی ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام ارواح موجود ہیں، لیکن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا عورتوں میں اور مردوں میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہر فرش عزا پر ان کے وجود کا احساس کرنا اور ان کو پرسہ دینا کہ ہم آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، کس کے پاس آتے ہیں. جیسے ہم ان کے تصورات کو قائم رکھیں گے اتنا ہی ہماری اس عزاداری کی کیفیت، اس عزاداری کی افادیت، اس عزاداری کی بہتری ہمارے ہاتھوں میں آتی رہے گی. پروردگار عالم ہمیں اہل بیت سے نزدیک ہونے کی، ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گے. پانچ مجالس جس طرح سوچی ہیں اور جس حد تک چاہا ہے کہ اس میں افادیت ہو، وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا احسان ہے اگر انسان غور و فکر کرے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی اللہ کی تخلیق میں انسانی قوتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خلق کیا. مثلا اللہ نے انسان کو جسم دیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار عالم نے انسان کو جذبے اور احساسات دیے جن کی قدر کرنا انسان کا فرض ہے. یہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے انسان کے اندر. جذبات اگر کسی کے بیمار ہو جائیں، احساسات کسی انسان کے بیمار ہو جائیں، تو وہ روحانی تکامل حاصل نہیں کر سکتا. روح پروان اسی وقت چڑھتی ہے جب انسان جذباتی لحاظ سے صحیح اور سالم، نہ کمزور ہو. جسے کہیں گے بھائی ہر بات پر انسان بہت جلدی ڈر جاتا ہے، بزدل ہے انسان، ایسا انسان ہے جو کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا، یہ کمزوری ہے جذبات کی. اور نہ ہی جذبات میں ایسی طغیانی آ جائے کہ غضب میں انسان حدوں کو پار کر جائے اور اپنی قوتوں کے اظہار کو بیجا جگہوں پر کرے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ آدمی سرکش ہو گیا. جذبات انسان کے اپنی ذات کے لیے نہ ہو، نفس کے لیے نہ ہو، خواہشات کے لیے نہ ہو. جذبات کا اظہار انسان بھوک کے وقت میں بھی کرتا ہے، جذبات کا اظہار انسان غصے کے وقت میں بھی کرتا ہے، جذبات کا اظہار انسان غم کے وقت میں بھی کرتا ہے. جو غم میں جذبات میں تعادل نہیں رکھتے ہیں، اپنے جذبات کی قدر و قیمت نہیں جانتے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا اپنا کوئی چاہنے والا چلا جاتا ہے، اپنا رشتہ دار. حق یہ ہے کہ انسان ایک حد تک اس غم کو رکھے اور اس کے بعد اس غم کو بھلا دے، لیکن غم اہل بیت وہ غم ہے جس کو عبادت قرار دیا گیا، اور اس عبادت کا تعلق جذبات سے بھی ہے. ایک آنسو اگر انسان کی آنکھ سے بہے گا، جو جذبہ نہیں ہوگا وہ آنسو نہیں بہ سکتا. اس آنسو کو بہنے کے لیے جذبے کی ضرورت ہے، محبت وہ جذبہ ہے. اہل بیت سے اگر محبت ہوگی، اہل بیت اس مطلب طہارت سے اگر ہمیں قلبی لگاؤ ہوگا، تبھی ہم یہ آنسو بہا سکتے. اور جب جذبات تعادل میں ہوتے، بہت مشکل بات نہیں کر رہی، کہ جب ہم صحیح طور پر فکر کے ساتھ جذبے رکھتے ہیں تو یہ صرف رونا رونا نہیں رہتا، بلکہ ہر آنسو کے ساتھ ہم بہت زیادہ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. غم بھی ہے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، جس کی ایک ایک آنسو کی اتنی قیمت بتائی گئی. واقعی بہت حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہر وہ آنسو جو غم امام حسین علیہ السلام میں بہا جاتا ہے، بالکل صحیح روایت، متعدد روایتیں، اس کو جناب سیدہ اپنے رومال کی زینت بنا جمع کرتی ہیں بی بی سیدہ. اور ہر آنسو کے بدلے میں پروردگار عالم جنت بھی دے رہا ہے، شفاعت امام حسین علیہ السلام بھی مل رہی. لیکن یہ وہ عام آنسو نہیں ہے. جو امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے وہ معرفت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے. محبت اہل بیت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، بہت بڑا سرمایہ، بہت قیمتی شے ہے، جس کو اس فرش پر آنے کا مقصد بھی ہمارا یہ ہوتا ہے ہم طلب کرتے ہیں پروردگار ہمیں محبت اہل بیت عطا کرتے، سچی محبت عطا کرتے. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے اس فرش ادا پر کہ بارے اللہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں، جب مرے تو قبر میں بھی محبت اہل بیت کو لے کر جائیں۔ اہل بیت اسم الطہارت، وہ گھرانہ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو فرض قرار دیا۔ آج جس آیت کو بیان کروں گی وہ آیت تطہیر ہے، درود بھیجے گا محمد علی محمد
صلی اللہ محمد علی محمد۔
اس سے پہلے کہ اس آیت کی تفسیر میں آئے، تھوڑا سا اس محبت کے حوالے سے بات کروں گی کہ یہ وہ جذبہ ہے جس کی ہر انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم پسند کرتے ہیں اپنی اولاد کو، یہ بھی ایک جذبہ ہے۔ انسان محبت کرتا ہے مال سے، یہ بھی ایک جذبہ ہے، اور برا نہیں اچھا ہے۔ اگر انسان اپنے مال سے محبت نہ کرے تو کوئی بھی انسان اپنے مال کی حفاظت نہ کرے۔ لوگ چور کو اجازت دے دیں کہ اس کے گھر میں چوری کر لے، محبت ہوتی ہے تو آپ حفاظت کرتی ہیں، گھر میں تالے لگا کر آتی ہیں، جن جہاں جگہوں پر قیمتی اشیاء ہوتی ہیں اس کو لاک کرتی ہیں۔ محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ محبت ہوتی ہے اولاد سے تو انسان اولاد کی خاطر زحمت اٹھاتا ہے۔ محبت ہے تو آپ اس کو اسکول بھیج رہی ہیں، محبت ہے تو اس کے کام کاج کر رہی ہیں، محبت ہے تو آپ اس کو تعلیم دے رہی ہیں، سارے کام محبت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس جذبہ محبت میں تھوڑا سا اور آگے آئیں، اس کے بہت سارے مسائل ہیں کہ انسان محبت کرتا ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں محبت کی جا رہی ہے، اگر انسان ہے، انسان سے محبت کی جا رہی ہے تو چاہتا ہے انسان کے جواب بھی پائے۔ جس سے محبت کرتا ہے، جیسے اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اگلے مرحلے میں یہ توقع ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے کہ اولاد بھی ہم سے محبت کرے۔ اور جہاں انسان کو جن جن رشتوں میں، جن جن جگہوں پہ، چاہے وہ دوست کی محبت ہو، شوہر کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو، جواب نہیں ملتا تو انسان مایوس ہوتا ہے۔ ان جگہوں پر بعض اوقات جذباتی بیمار، جذباتی اور نفسیاتی مریض صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو محبتوں کے جواب نہیں ملتے۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم جز، ہر انسان جب محبت کرتا ہے تو اس کو جواب بھی چاہیے ہوتا ہے، اور جب جواب نہیں چاہیے، نہیں ملتا، جواب حاصل نہیں ہوتا تو لوگ بیمار ہو جاتے، نفسیاتی اور جذباتی بیمار ہو جاتے۔ پھر بعض اوقات لوگ قتل بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محبت کی تھی، ناکام ہو گئے، خودکشیاں بھی ہوتی۔ بہت عجیب ہے یہ غریزہ انسان کا، جس کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، بھوک پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، پیاس پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ بعض اوقات آپ ان حادثات میں، مثلا کوئی بلڈنگ گر گئی، کبھی کہیں پر زلزلہ آ گیا، کچھ ایسے لوگ تھے جو پھنس گئے تھے کسی ملبے کے نیچے اور 20 دن بعد 40 دن بعد نکلے بھوکے پیاسے۔ کنٹرول تھا نا، ورنہ ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان بچے گا اگر وہ بھوکا رہ جائے؟ کتنا کنٹرول اللہ تعالیٰ دیا۔ محبتوں میں بھی کنٹرول ہے اگر وہ عقل کے دائرے میں ہو۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی محبت کو بے لگام نہ چھوڑے، محبت کرے اور صحیح جگہ پر کرے، جتنے جس کی حق ہے اتنی محبت کرے۔ اسی لیے اہل بیت کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بتایا۔ اہل بیت سے ہم محبت کر ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک ہماری دوسری محبتیں کم نہ ہو جائیں۔ اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے، کہا ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر اگر دین کی بات آئے گی مال آڑے آئے گا۔ درود بھیجے محمد محمد۔ اس کے دل میں اولاد کی محبت ہے، اگر محبت اہل بیت کے مقابلے میں اولاد آ کر کھڑی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اولاد کی خاطر اہل بیت کو چھوڑ دے۔ جس کے دل میں اپنی جان کی محبت زیادہ ہے، اہل بیت کی محبت کم ہے، تو جب جان کی باری آئے گی تو پھر اہل بیت کو چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جیسے ایک اپنے طور پر ذہنی طور پر سب لوگ اور جذباتی طور پر اس محبت کو اپنے اپنے دلوں میں تصور کریں گے. اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں, کس درجے کی ہے. اس میں سب سے ٹاپ پر سب سے زیادہ محبت ہماری اہل بیت کی ہونی چاہیے, باقی ان کے نیچے سب ہونے چاہیے. اپنے آپ کو انسان کو چیک کرتے رہنا چاہیے. اس کے نیچے ہیں ہمارے ماں باپ, اس کے نیچے ہیں ہماری اولاد, ہمارا شوہر, سب اس کے نیچے ہیں. سب سے ٹاپ پر محبت اہل بیت کی. اسی لیے زیارتوں میں ہم لوگ یہ جملہ کہتے ہیں, دعائیں لطبہ میں یہ جملہ کہتے ہیں, بے بی انتا و امی, زیارت عاشورہ کا بھی جملہ, بے ابھی انتا و امی لقد عظم مصابی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ کیا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ آج کے دور میں ایسے محبت میں قیمتی رشتے جو ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد اور انسان شوہر اور بیوی کو سمجھتا ہے, لیکن حقیقت یہ کہ ماں باپ سب سے زیادہ انسانی رشتوں میں اہمیت رکھتے ہیں. سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے لیے اس کی جان. میں آپ پر اپنی جان فدا کر دوں, اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کروں, کیا مطلب کہ اپنی سب سے قیمتی چیز بھی آپ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے ہوں تیار. کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے, یہ جملہ اگر کوئی دل سے کہے مولا آج ہم ہے اس دن نہیں تھے, 1400 سال پہلے نہیں تھے, کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو آپ پر نچھاور کر دیتے. اسے شہداء کربلا کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ثواب اتنا حاصل ہوتا ہے. زیارت کے جملے کو اگر انسان خلوص کے ساتھ کوئی سچے دل سے کہہ رہا ہو, ساری مشکل یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ نیت کیسی ہے. اگر ہم سچے دل سے واقع حقیقی جذبات کے ساتھ اور اگر ہوتے تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے, اس میں سچے ثابت ہوتے اتنا ہی ثواب ملے گا. سچائی اور جھوٹ کی بات ہے کہ ہم محبت اہل بیت میں کتنے سچے. اسے مولا سے کہہ رہے ہیں رسول خدا ختمی مرتبہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد و محمد. علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پر, شیعہ کو کتنا بڑا درجہ دیا جس کو ہم دعائیں ندبہ میں بھی پڑھتے ہیں. یہ وہ حدیث ہے جو دعائیں ندبہ میں بھی. علی اور علی کے شیعہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, یقیناً ہوں گے, لیکن اگر شیعہ ہوں تو اس لیے اس فرش جگہ پر یہ بھی دعا کرنی چاہیے, پروردگار ہمیں شیعہ بنا دے. ایسے شیعہ ہوں گے علی کے سپنے کھڑے ہونے والے, علی علیہ السلام سے واقع حقیقی محبت کرنے والے. اور یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر اس پر آ کر ہم نے سچی محبت کی اتنا تو یقین رکھے, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جواب نہ ملے اس بات کا. یقین دنیاوی رشتے جواب نہیں دیتے, حقیقت ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا, بہت سارے لوگوں کو جانا پہچانا, کتنی محبتیں کرتے ہیں لوگ, کتنی لوگوں کے لیے دائم اور مال اور سب کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتوں میں, کوئی اپنے ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, لیکن وہ جواب نہیں پاتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے بھی جواب آ رہا ہے. یہی خلوص اگر اللہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے انسان رکھے تو جواب ضرور آئے گا. وہ شاکر ہے, اللہ کہتا ہے میں شاکر, اہل بیت بھی شاکر, احسان کو جاننے والے, احسان فراموش نہیں. ہم نے اگر اہل بیت کے لیے تھوڑا سا بھی کام کیا, اہل بیت اس محبت کا جواب ضرور دیں. اگر ہم نے اہل بیت سے محبت کی تو ناممکن ہے کہ آپ کو جواب نہ ملے, یقین رکھیں کہ جواب ملے گا اور بہت اچھا, بہت زیادہ. اس لیے اپنی محبت کے دائرے کو, یہ ایک آسان کام نہیں ہے, مشکل کام, کہ ہم اپنی محبت کے دائرے میں سب سے ٹاپ پر اہل بیت کو لیں. جب ہم سب سے ٹاپ پر اہل بیت کو لے کر آتے پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں. پھر ہم اپنی اولاد کی خاطر, اپنے شوہر کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر, اپنے رشتہ داروں کی خاطر بہت سارے کام جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت خوش ہیں. اہل بیت خوش ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں. جو اہل بیت کی ناخوشی کا مسئلہ ہوتا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان سے محبت کو بھی ہمارا فریضہ قرار دیا گیا. ایک عورت کے لیے کہا گیا کہ اس کا جہاد ہے کہ وہ بہترین شوہرداری کرے, یہ بھی تو اہل بیت نے ہی بتایا, امام معصوم نے کہا. ایک بابا کے لیے کہا گیا کہ تم نے اچھی اولاد اگر تربیت کی تو یہ صدقہ جاریہ ہے, اور اگر تمہاری اولاد بگڑ گئی کون پسکو واہلی کم منار، اپنے بچوں کو اپنی گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. بچے نے قرآن پڑھ لیا اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا، یہ سارے کام اس لیے انسان کر رہا ہوتا ہے. محبت اہل بیت ہوگی تو اپنے بچوں کو بھی اہل بیت کا محب بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان جس چیز کی قدر کرتا ہے وہ اپنی نسل میں باقی رکھتا ہے. محبت اہل بیت ہے تو الحمدللہ. بعض اوقات میں سوچتی ہوں اور واقعی یہ ایک سوال ہے سب کے لیے، کیسے عزاداری میں اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے سوال ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک واحد وہ واقعہ ہے، ایک واحد وہ موقع ہوتا ہے جس پہ سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جس کے لیے سب سے زیادہ مال بھی خرچ ہوتا ہے. بعض جگہوں پر بتایا گیا، خبروں میں ذکر ہوا، ایک جلوس کا خرچہ کراچی جیسے شہر میں کروڑوں روپے میں ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی گورنمنٹ کا کوئی بجٹ نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ یہ لوگ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے عزادار ہیں جو اپنے مال میں سے نکال. محبت کا نتیجہ اہل بیت کی محبت ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت ہے تو مائیں گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی اپنے بچوں کو. اگر کسی رشتے دار کے گھر جانا ہوتا ہے تو آپ معاف کر دیتی ہیں، چلو مت جاؤ، دل نہیں چاہ رہا، رہنے دو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یوم عاشورہ آ جائے کوئی ماں اپنے بچے سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے نہیں جا رہے تو نہ جاؤ، زبردستی لے کر جا. یہ ماؤں کے جذبے جو بچوں میں منتقل ہو رہے ہیں، ایک دفعہ جب زبردستی جائے گا، دوسری دفعہ زبردستی جائے گا، تیسری دفعہ محبت پیدا ہو جائے گی، معرفت آئے گی، خود بخود جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت ہے جو ہمارے دلوں میں ہے جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اہل بیت سے قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محمد.
اہل بیت کی محبت میں کوئی ناکام نہیں ہوا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. جس نے محبت کی ہے وہ کامیاب ہو، رشید حجری بنا یا میسم تمار بنے، سلمان فارسی بنے، ابو ذر غفاری بنے، حبیب ابن مظاہر بنے، حر ابن یزید ریاحی بن گئے. محبت کی تھی ایک دن میں، ٹائم بھی زیادہ نہیں. بہت عجیب ہے کربلا، کربلا میں بتاتی ہے کہ وقت بھی زیادہ نہیں چاہیے کہ کوئی انسان یہ سوچنے بیٹھے اب میرے ماضی میں کیا کیا تھا، اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کام ایسے ہیں، میری تعلیمات ایسی ہیں. مثلا کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے میں تو نماز ویسے پڑھتا ہوں، میرے روزے اس طرح کے ہیں، اگر میں شیعہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے، بس آ جائے اس دروازے پر پھر اہل بیت کہاں سے کہاں لے کر جاتے. ایک لمحے کی بات، جیسے ہر ایک دن میں ایک لمحے میں تبدیل ہو گئے. اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا. امام نے نہیں کہا
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی محمد.
انسان یہ فقہی مسائل کی الجھنوں میں نہ پڑ جائے کہ پھر میں نے جو اتنی سال عبادت کی اس کا کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، بلکہ در اہل بیت پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی تمام مشکلات اور الجھنیں درست کر دیتا ہے. بس اس ایک موقع سے جب محبت بیدار ہوئی انسان فائدہ اٹھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مقام عصمت کو پایا. معصوم وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا. عقائد کی بحث نہیں کروں گی کیونکہ مجلس میں عقائد کی بحث بہت سنگین ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے. بس صرف معصوم کی تعریف کریں. معصوم کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا ہی ایسا کرتا جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی، ان کی اپنی کوئی فضیلت نہیں تھی، وہ فرشتے ہو جاتے. اہل بیت اس وقت طہارت بھی معصوم ہے، گناہ نہیں کرتے لیکن کر سکنے کی طاقت رکھتے، اسی لیے ان کی فضیلت عام لوگوں سے مختلف. بالکل ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا بچہ، 6 مہینے کے بچے کو اگر بچہ بھی آپ چھوڑ دیجئے، یہاں پر ایک آگ کا انگارہ پڑا ہو یا یہ کیا کرے گا, اس کی روشنی کی وجہ سے, اس کی چمک کی وجہ سے جا کر اس کو ہاتھ میں لے لے گا. استری جل رہی ہوگی, جا کر اس کو پکڑ کے اپنے ہاتھ پہ کہیں پر بھی لگا لے گا, پیر پہ مار لے گا, کیونکہ اس کو استری کی اور آپ کے انگارے کی معرفت نہیں ہے. لیکن اس سے بڑا بچہ ہے, 7 سال کی بچی کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی, یہ جانتی ہے کہ آپ کے انگارا انسان کو جلاتا ہے, استری جلا دیتی. لیکن یہ بچی وہ کام کر سکتی ہے جس کی اس کو علم نہیں ہے کہ غلطی ہے, اس میں برائی ہے, کام نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے کام ایسے ہوتے جو ماں باپ کو پتا ہوتے ہیں, اس کی معرفت, اس کا نفع نقصان والدین جانتے, بچے نہیں جانتے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم نہیں جانتے تو ہم اس سے ہلاک ہو سکتے. کوئی ایسا ایسڈ ہے جس کے بارے میں نہیں جانتی کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا, میں ہلاک ہو سکتی ہوں. لیکن اہل بیت عصمت و طہارت گناہوں کے حوالے سے اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جیسے کوئی انسان زہر کو یا گندگی کو, نجاست کو نہیں کھائے گا درود میں,
محمد و علی محمد بلند کر سلام.
جس طرح سے ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی نجس چیز کھا لے, تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر سامنے آ جائے تو کراہیت آتی, کھانا تو بہت دور کی بات. پروردگار عالم نے اہل بیت عصمت طہارت کو اتنی معرفت دی ہے اپنی, جس کے لیے انہوں نے خود کوشش کی ہے, خود عمل کر کے دکھا ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے اور نہیں بڑھ سکنے والی بات نہیں, نہیں بڑھتے. اس کو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. اور اللہ تعالی کا علم تھوڑی سی عقائد کی بات ہے لیکن بہت آسان بات ہے, مشکل بات. اللہ کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہوتا. ہمارا علم کیسا ہے, جب تک کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. مثال کے طور پر ابھی 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, لیکن 1 گھنٹے پہلے کیا ہوا تھا جو شخص جہاں جہاں تھا اس کے بارے میں جانتا ہے. آپ اپنے گھر کے بارے میں جانتی, میرے گھر کے بارے میں نہیں جانتی. اب پروردگار عالم کا علم ایسا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی محدودیت نہیں ہے. یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اس وقت حضرت آدم پیدا کیے گئے, پروردگار عالم نے سارا علم دے دیا تھا. اور جو ہستیاں دنیا میں نہیں آئی تھی, زمین میں پیدا نہیں ہوئی تھی, ان کے بارے میں بھی بتا دیا. آج آپ کو جو خبریں ملی ہیں غیبت کے دور کی اور ظہور کے بعد کی, وہ خبریں کب ملی؟ 1400 سال پرانی روایتوں میں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں, حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں, جناب سیدہ نے کہا مہدی مہدی. کون ہے مہدی؟ 250 سال بعد دنیا میں آنے والے تھے اور اب تک وہ ظہور نہیں کیے, پھر بھی حضرت علی علیہ السلام نے کہہ دیا جب میرا فرزند مہدی ظہور کرے گا تو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. نہیں معلوم ہمیں ظہور کب ہوگا, مستقبل میں ہوگا, لیکن خبر موجود. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر رکھتا ہے. پروردگار عالم کا علم بہت وسیع ہے. اس سے اللہ جانتا تھا کہ یہ اہل بیت عصمت و طہارت کی ہستیاں کیا کیا کرنے والی ہیں, کیا کیا قربانیاں دیں گی. یہی وجہ تو ہے کہ کربلا کے واقعے کو حضرت موسیٰ اور خضر ذکر کر رہے ہیں, کربلا کے واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں, کربلا کے واقعے پر مولا کائنات کریا کر رہے ہیں. ابھی تو رونما نہیں ہوا تھا, رسول اللہ کو جبرائیل نے اس وقت خبر دی کربلا کے واقعے کی جب امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تو تولد ہوئے. آج حسین 1 دن کے اور کربلا کے مصائب پر رسول اللہ گریا کر. جانتے تھے پروردگار عالم, خدا بندہ متعال جانتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے, اسی لیے تو مقام عصمت ملا. اب جب مقام عصمت مل گیا یعنی ایسے ہستیاں ایسے لوگ ہی لیڈر بن سکتے ہیں جن کی خواہشات ان کو کسی لغزش میں نہ ڈالیں، جو بھوک کو برداشت کرنے والے، جو پیاس کو برداشت کرنے والے، جن کے ہاتھوں میں اگر جواہرات ہو وہ اپنی ذات کے لیے خرچ نہ کرے، جن کے پاس اتنی طاقت ہو کہ پتھروں کو اٹھا لے سونا بن جائے لیکن وہ اپنی ذات کے لیے اپنی زندگی کے لیے خرچ نہ کرے، یہ تھے لیڈرز، ان کی محبت کو اللہ نے کہا دلوں میں ڈال دو. اور بتایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. حق کے گم ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ سچائی کو نہ جانے، حق کو نہ پہچانے، اس لیے رسول اللہ نے حق کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا. آیت تطہیر سورہ احزاب کی جو 33ویں سورہ ہے، 33ویں آیہ کریمہ. لیکن سورہ احزاب کی اس 33ویں آیت میں ازواج رسول کا بھی ذکر ہے. پروردگار عالم اس حصے میں فرما رہا ہے کہ بس اللہ کا یہی فقط و فقط یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ہر نجاست سے، ہر گناہ سے، ہر پلیدی سے پاک کر دے، ایسا پاک جو پاک کرنے کا حق ہے. یہ آیت تطہیر کا حصہ جس کو ہم اور آپ حدیث کسان بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ جانتے ہیں قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، کہ اسی حصے سے پہلے ازواج رسول کا بھی ذکر نبی اکرم کی زوجات میں. اس لیے بحث تاریخ میں کی جاتی ہے، تفسیر میں کی جاتی ہے کہ اہل بیت صرف پنجتن پاک کیوں ہے، اہل بیت وہ نہیں ہو سکتی جو بیویاں جن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا تھا. پروردگار عالم نے ازواج رسول سے خطاب کیا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، اگر آپ تقوی اختیار کریں گی تو آپ خیر پر ہیں، آپ دوسروں سے ممتاز ہیں، اگر متقی بنیں گی تو آپ کا مرتبہ اور منزلت بہت زیادہ ہے. اور ان آیتوں کو جو تمہارے گھر میں ذکر ہوتی ہیں ان کو یاد کرو. یہ ساری باتیں ازواج رسول سے پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کی مانند عام عورتوں کی طرح نہ بن جائے بلکہ آپ کا وقار بہت بلند. اور بیچ میں ہی یہ ٹکڑا بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد وجل فرجهم. اب یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ہر شیعہ کو آنا چاہیے کہ کیوں ازواج رسول اہل بیت میں شامل نہیں ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ یہ اہل بیت پنجتن پاک ہے، آئے تطہیر پنجتن پاک کے لیے نازل ہوں، لیکن دلیل کے ساتھ اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ اہل بیت کے لیے جو فضیلتیں بتائی گئی اسے پنجتن پاک کی کیوں ہے، کیوں زوجات رسول نہیں، اس کی ایک سب سے اہم دلیل یہ کہ یہاں پر جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ کم کی ضمیر ہے. یہ طاہر کو تطہیرا، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے. کم کی ضمیر کیا ہے؟ مذکر کی ضمیر، جس میں کچھ خواتین بھی آ سکتی ہیں، لیکن جب اللہ ذکر کر رہا ہے اس سے پہلے والے حصے میں تو صرف ازواج کا ذکر کر رہا ہے، مرد وہاں نہیں ہے کوئی. اور اس سے بڑھ کر دوسری دلیل یہ کہ جب آیت تطہیر نازل ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اہل بیت کون، حتیٰ جناب ام سلمہ آئی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت کا جز ہوں؟ تو رسول اللہ نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن تم اہل بیت میں سے نہیں ہو. یہ آیت تطہیر ہم پنجتن کے لیے نازل ہوا، نبی اکرم نے اس کو بار بار نام لے لے کر ذکر کیا کہ میں ہوں، میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہے اور میرے فرزند حسن اور حسین. پنجتن پاک خمسہ طیبہ کے لیے جسے ہم خانتے. پر کب ہوا واقعہ؟ بہت خوبصورت واقعہ ہے، بچوں کے لیے بہت زیادہ جاذبیت رکھتا ہے. حدیث کسا کا واقعہ, نبی اکرم نے اپنے بدن میں ضعف کا احساس کیا, کمزوری کا. اور جب آئے رسول اللہ جناب سیدہ کے پاس تو جناب سیدہ سے چادر کو طلب کیا, جناب سیدہ نے چادر دی. اور اس کے بعد یہ خود حدیث کسا بہت بڑا سبق ہے آداب معاشرت کا, سلیقہ سکھاتا ہے گھرانوں کے انداز کا کہ گھر میں بزرگ کی کیا اہمیت ہوتی ہے, گھر میں آنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں, گھر میں جب بچے داخل ہو کس کو سلام کرے. جو داخل ہوا اس نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کیا, امام حسن علیہ السلام آئے اور سلام کیا اور کیا کہا, مجھے اپنے نانا کی بو آتی ہے, نانا کی خوشبو نانا کو محسوس کر رہے ہیں. جناب سیدہ فرماتی ہے جو وہ زیر کسا لیٹے ہوئے اور جو بھی آ رہے وہ زیر کسا کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے, پہلے سلام کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارا سلام ہو, نانا آپ پر ہمارا سلام, کیا ہم آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ سکتے. نبی اکرم اجازت دیتے, جواب سلام دیتے, وعلیک السلام, اور پھر اذن کے ساتھ چادر کے نیچے داخل ہوئے. پنجتن پاک علیہ السلام باری باری پہلے امام حسن, پھر امام حسین, پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل علی, اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر نبی اکرم یہاں پر اللہ تعالی سے گزارش کر رہے ہیں. حدیث قصہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم نے اللہ تعالی سے کیا کہا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی. یہ جملات ہم بہت زیادہ زیارتوں میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں حدیث قصہ کے علاوہ. پروردگار یہ میرے اہل بیت, بس یہی ہے, بس یہی جو چادر کے نیچے, ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی, ان کی خصوصیات کیا ہے, یہ مخصوص لوگ, رسول اللہ کے قریبی لوگ, یہ اسپیشل لوگ ہیں, سب سے مختلف ہیں. حامتی کیوں ہیں اتنے اسپیشل, کیونکہ یہ رسول کی حمایت کرنے والے, حامتی حمایت کرنے والے, یہی معیار ہوتا ہے محبت کا. جس کی محبت ہوتی ہے دل میں انسان اس کی حمایت کرتا ہے, لیکن غلط کی حمایت جائز نہیں, باطل کی حمایت جائز نہیں. سب سے پہلے محبت میں انسان کو یہ تلاش کرنا چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرنے جائے وہ حق پر ہے, اگر حق پر ہے تو ہم حمایت بھی کریں گے, عہد کریں گے کہ تمہاری حمایت کریں, حمایت کریں گے اور حمایت کے لیے ہر چیز قربان بھی کریں گے, اتنی حمایت کریں گے کہ جان بھی دینی پڑ جائے تو جان بھی دیں گے. لام ہوم لامی و دوم ہوم دمی, نبی اکرم کہہ رہے پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون ہے, اور اگر یہ محزون ہوتے ہیں تو میں محزون ہوتا ہوں, یہ خوش ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, اپنی خوشی اپنے غم ہر چیز کو رسول اللہ نے اہل بیت اس متحرک میں قرار دیا. اور پروردگار عالم سے کیا چاہا, اذهب عنهم الرجس وطهرهم كثيرا, پروردگار پس ان سے ہر قسم کی برائی کو دور کر دے, ایسا پاک کو پاکیزہ کر دے جو پاک کو پاکیزہ کرنے کا حق ہے. درود بھیجے گا
محمد وآل محمد وجل فرجهم.
تب آئے تطہیر کا نزول ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے. دیکھیں اب یہاں پر ایک عقیدے کی بحث ہوتی ہے, مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی, کچھ لگ رہا ہے کہ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ
محمد والے محمد وجل فرجہم.
ایک احتمال ایک اور بھی ہے کہ میں صحیح سمجھا نہیں رہی ہوں, پر محمد والی محمد صلوات,
اللہم صلی علی محمد والی محمد وجل فرجہم.
کہ اللہ کا ارادہ یا تکوینی ارادہ تھا یا تشریعی ارادہ تھا. اس کو تھوڑا سا میں نے وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا کہ بیان کر دیا کہ تکوینی ارادہ کیا ہوتا ہے, تشریعی کیا ہوتا ہے. تکوینی ارادے میں اور تشریح میں فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. تشریح ارادے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے کچھ چاہا ہے. ارادے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا. جب ہم کچھ چاہتے ہیں تو ہماری ایک ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم 5 بجے یہاں پہنچیں گے, فلاں جگہ جائیں گے. یہ ارادہ. اللہ کا ایک تشریح ارادہ. جیسے احکام کے بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندے نیک کام کریں. پروردگار عالم کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ اللہ کا ارادہ ایک تشریح ارادہ ہے. میں نے ارادہ کیا کہ تم نیک کام کرو, اچھے کام کرو, عدل کرو, انصاف کرو. شریعت کے احکام. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی بھی جھوٹ نہ بولے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی ظلم نہ کرے. اللہ چاہتا ہے کوئی غیبت نہ کرے. اللہ چاہتا ہے کوئی قتل نہ کرے. اللہ چاہتا ہے بندے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے. سارے ارادے ارادے تشریح. لیکن اس میں بندے کو اختیار ہے نا, رد و بدل ہم کر سکتے ہیں. نہیں ہو رہا. پروردگار عالم کا یہ ارادہ جس کو اللہ نے اناؤنس کیا جبرائیل کے درمیان, وہاں جبرائیل بھی موجود تھے, وہی لے کر آنا لے جانا انہی کا تو کام تھا. آسمان کی باتیں زمین پر وہی پہنچاتے. چھٹی ہستی وہی تھے, غیر انسان. انسان سے 5 اور چھٹے جبرائیل. پروردگار عالم کے اس ارادے کی خبر, اس آیت تطہیر کے اس حصے کی خبر تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی, وہی لے کر آئے تھے خبر. یہ ارادہ تکوینی, یعنی اللہ تعالی نے چاہا ایسا ہی ہوگا. پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر برائی سے ہر رج سے دور کر دے, ایسا پاک و پاکیزہ کرے جو پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. اور اہل بیت کی اتنی عظمت پروردگار عالم نے بلند کر دی کہ ان کی محبت ہی اجر رسالت قرار پائے. اگر کوئی رسول کا وفادار بننا چاہتا ہے اسے اہل بیت کا وفادار بننا ہو. اگر کوئی رسول کی حمایت کرنا چاہتا ہے اہل بیت کی پہلے حمایت کرے. بہت حیرت ہوتی ہے ان حدیث کے اوپر غور کرتے ہوئے جو رسول اللہ نے اہل بیت کے بارے میں بیان کی. مثلا اسی آیت تطہیر کے حوالے سے صرف ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں کئی 100 دفعہ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل بیت کون ہے, یہ گھر والے کون. رسول اللہ 6 مہینے مسلسل در جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا پر یہ جملہ کہتے رہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوت. کیونکہ رسول صرف نبی نہیں ہے, نبی یعنی ایک شخص. نبوت ایک انسٹیٹیوٹ, ایک ادارہ جس کا تعلق رسالت سے جڑنے والا. نبوت کا اختتام ہو رہا ہے, امامت کا آغاز ہونا چاہتا ہے. نبی اکرم ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے لوگوں, بار بار بتایا کہ اہل بیت کون, کہاں میری جانشینی منتقل ہوگی, کون میرا نمائندہ ہوگا, کون میرے بعد ہادی ہوگا, کون میرے بعد رہنما ہوگا. ان سے محبت کرو گے تو اپنی رسالت ادا کر سکو گے. محبت اہل بیت اتنی ہوگی کہ اہل بیت کی محبت میں ہم ان کی حمایت بھی کریں. اہل بیت کی محبت میں ان کی حمایت کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اگر کوئی انسان منطقی سوچ رکھے. سوالات بہت اٹھتے ہیں کہ اہل بیت کی حمایت ہم کیسے کر سکتے ہیں. جب ہم ان کی شریعت کی حمایت کریں, ان کے دین کی حمایت کرتے, ان کی بات کی حمایت کرتے, تبھی ہم اہل بیت کی حمایت کرتے. کل ہی ٹیلی ویژن پہ پروگرام آ رہا تھا, لیکن دشمنان اور وہ لوگ جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے وہ ہمارے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے. اس میں سوالات اٹھائے جا رہے تھے کربلا کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. کربلا کے معرکے کے بعد آج ہمیں یزیدیت نظر آتی ہے نہیں, تو جو ہمارے والے نہیں تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ غور کیجئے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو آج کربلا کی داستان بتائی جاتی ہے, کربلا کو یاد کیا جاتا ہے, وہ کربلا کا صرف نظریاتی پہلو ہے, گفتگو ہے. کربلا باتوں میں ہے, یعنی اذا کا ذکر کیا جاتا ہے, عزا کو بیان کیا جاتا ہے، واقعات کو نقل کیا جاتا ہے، ماتم کر لے. لیکن کربلا کا جو میسج تھا، کربلا کے جو اہداف تھے، وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئے. ابھی بھی یزیدیت برائیاں ہیں، باطل ہے، گناہ ہے، ظلم ہے. کربلا تو حق و باطل کا مارکا تھا نا. اگر باطل مٹ جاتا اور حق ہی حق رہتا تب ہم کہتے ہیں کربلا کی افادیت ہوئی، کربلا میں جو مقصد تھا وہ اب حاصل ہو گیا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم جو ہے وہ اپنی ساری ناکامیوں کا، برائیوں کا، ہم اپنی سب غلطیوں کا الزام جو ہے وہ دوسروں کے سر پر ڈال دیتے ہیں. یہ بہت بالکل صحیح بات ہے. صرف ہم امریکہ کو اور اسرائیل کو اور مغرب کو مورد الزام قرار دیتے رہے اور اپنی حالت کو نہ بدلے. دشمن شناسی بہت ضروری ہے، لیکن شیطان کو کوئی پہچان لے اور شیطان سے نہ بچے، یہ اس کی اپنی غلطی ہے. شیطان کو پہچان لے اور جب بھی شیطان کے دام میں ہم پھنس جائیں، اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو شیطان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، پروردگار شیطان نے ہمارا برا کیا تھا، برا چاہا تھا. تو شیطان کیا کہے گا اس وقت؟ شیطان کہے گا تم نے کیوں میری بات سنی تھی، کیوں میری پیروی کی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور گروہ کے بارے میں کوٹ کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہمارے دوست ایسے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم برائی کی طرف چلے جائیں گے. ہم برائی کی طرف چلے گئے، ان کی وجہ سے گئے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہمارا ساتھ کیوں دیا تھا. کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. قیامت کے بارے میں یہ جملہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیویوں کو نہیں پہچانیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، صرف انسان کے اعمال. تو اگر ابھی آج ہم امریکہ کو، ہم اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو ہے ہمارا فرض کیا ہے؟ اس نے تو نہیں ہمیں زبردستی کہا کہ ہمارے لپیٹ میں آؤ. ہم امریکہ کو، اسرائیل کو برا کہتے ہیں، مردہ باد کہتے ہیں، لیکن ان سے دوری اختیار کرنا ہمارا کام. شیطان کو برا کہتے ہیں، شیطان سے دور رہنا ہمارا فریض ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا کے درس کو، میسج کو سمجھنے کی توفیق دے. اور اہل بیت نے کہا کہ ہماری محبت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک تم نیک کام انجام نہ دو. محبت اہل بیت ہو اور نیکیاں نہ ہو، معروفات نہ ہو، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم نہ چلے، یعنی حمایت نہ کرے اہل بیت کی، صرف محبت کا دعویٰ کرے. محبت اس وقت فائدہ دے گی جب ہم حمایت کریں. باطل سے ٹکرائیں، کربلا کا میسج. تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ترون ان الحق، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرے؟ لا یا عملو بے، اس کے اوپر عمل نہیں اور حق کے اوپر عمل نہیں ہے. وہ ان الباطل، اور نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل اس کو لوگ عمل کرے، یا عمل ہو بے، اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، یعنی لوگوں کو ہم بیدار کر رہے ہیں. کربلا کا میسج کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تو حسینی کا کیا کردار، حسینیت کا کیا تقاضا ہے کہ جو باطل ہے اسے روکا جائے اور حق کے اوپر عمل کیا جائے اور کروایا جائے. یہ کربلا کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اہل بیت میں اس مرحلے پر آنے کی توفیق. امام حسین علیہ السلام، اہل بیت عصمت و طہارت، بہت بڑی قوت، بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، جس کو اگر ہم سمجھے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر تک لے جانے کی توفیق دے. کہ جب کوئی مومن قبر میں جاتا ہے، قبر سے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چھ نورانی شکلیں نازل کرتا ہے، اس کے لیے مددگار ہوتی ہیں. چھ شکلیں بہت خوبصورت، بہت مزین، پاکیزہ، نورانیت رکھنے والی. ایک شکل اس کے دائیں جانب ہوتی ہے، ایک بائیں جانب ہوتی ہے، ایک سراہنے ہوتی ہے، ایک روبرو ہوتی ہے، ایک پائتی ہوتی ہے. پشت پہ سب جگہ چھ جانب شکلیں نورانی کھڑی ہوئی ہیں. جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ نورانی شکلیں کیا ہیں، تو دائیں جانب والی بتاتی ہے میں اس کی نماز ہوں، بائیں جانب بتاتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، پشت والی بتاتی ہے کہ میں ان کی اس کی نیکیاں ہوں، پائتی والی بتاتی ہے کہ میں اس کا انفاق ہوں جس نے مومنین کے لیے بہت زیادہ مدد کی. اسی طرح روبرو والی بتاتی ہے کہ میں اس کا حج اور عمرہ ساری نیکیاں جو ہم عبادات بجا لاتے ہیں وہ مجسم ہوتی ہیں, اللہ کا احسان ہے کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی, تمام نیکیاں مجسم ہو کر آئیں. اور جو سرانے سب سے خوبصورت, سب سے اچھی, سب سے زیادہ تابندہ, جس کو جب دیکھ رہے وہ جو نورانی شکل ہے, جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کون ہو, تو کہتی ہے میں محبت اہل بیت. کہ محبت اہل بیت سب سے بڑی طاقت. اگر کسی نے باقی سارے کام کیے کہ اہل بیت کی محبت نہیں رکھی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بعض پر نمازیں بھی رد کر دی جاتی ہیں. محبت اہل بیت اتنی بڑی طاقت. اگر کسی نے جناب سیدہ کو اذیت دی ہو تو نمازیں کیا فائدہ نہیں ہے. کسی نے امام حسین علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہو تو نماز کا کیا فائدہ. پار دیگر صلوات. اس لیے ہر جگہ ایمان عمل کے ساتھ, بغیر ایمان کے عمل کا فائدہ نہیں, بغیر عمل کے ایمان کا فائدہ نہیں. ہماری محبت کو بھی رکھو اور اعمال صالحہ بھی انجام. مزیدار امام بس رحمت تمام کروں گی. آخری مسائل کی منزل کربلا کے دو دن سخت دن, دو راتیں سخت. دن یوم عاشور کا اور گیارہویں محرم کا, جو آج کا دن. دو محرم کو جب خیمے نصب ہوئے تھے اس کے بعد سے یہ کاروان صرف آٹھ دن کربلا میں آباد رہا. سے عاشور دس محرم کا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ لٹ گیا. دو راتیں سخت راتیں, ایک شام پہ عاشور اور ایک شام میں غریب. کل آنے والا دن بھی بہت سخت ہے, لیکن وہ کربلا کا نہیں ہے, وہ کوفے کا دن. عزادارہ نے گیارہویں محرم, ذرا سا تصور کیجئے کہ اس وقت کربلا معلیٰ میں بیویوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. جب شام غریبہ آتی ہے تو ہم اور آپ اس دن کو کیسے مناتے. عصر کا وقت ہو گیا, سب نے فاقہ شکری کر لی, اس کے بعد لوگ شام غریبہ کی مجلس سنتے ہیں, اپنی عبادات کرتے ہیں اور رات کو آرام سے سب سو جاتے ہیں. یقیناً جب آپ لوگ صبح اٹھے ہوں گے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے کھانا نہ کھایا ہو, منہ نہ دھویا ہو, کنگھا نہ کیا ہو, سب نے اپنے کام کیے, آرام بھی کر لیا, مناؤ سنگھار بھی جو ضروری تھا وہ کر لیا, زندگی روٹین پہ آ گئی. لیکن عزادار علماء ذرا سا تصور کریں کہ کربلا میں بیویوں پر یہ دن کتنا سخت. وہ جو رات گزر گئی ہم سو گئے تھے, وہ غریبوں کی رات اس میں رات بھر بیویاں بیدار رہی. بعد شہادت امام حسین علیہ السلام سید سجاد جو بار بار غش کھا رہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب امام رخصت آخر کے لیے آئے تھے اس کے بعد سید سجاد کو غش نہیں آیا ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مقتل میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی, اللہ اکبر کی تکبیرات بلند ہو رہی تھی, اور اسی زمین کربلا پر لوگ ڈھول بھی بجا رہے تھے, لوگ خوشیاں بنا رہے تھے. سید سجاد نے جب تکبیرات کی صدائیں سنی تو تاریخ کہتی ہے مولا نے کسی سے کہا کہ خیمے کا پردہ اٹھا, پردہ ہٹایا گیا, مولا نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر لوگ نیزہ پر بلند ہے. السلام علیکم یا عبداللہ. کتنا آگے کہنا کہ کوئی سوال کرے اس آدمی بیمار سے جس نے اپنے باپ کے سر کو لو کے دیتا پر بلند دیکھ. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد اشقیا نے خیموں کو لوٹنا شروع کیا,
بی بی فاطمہ کبریٰ کی روایت ہے، فرماتی ہے جب کربلا میں سب شہید ہو گئے تو بعد شہادت بی بی فاطمہ کبریٰ در خیمے پر کھڑی تھی، کبھی مقتل کی جانب دیکھتی ہیں، کبھی اسیروں کی جانب جو ابھی اسیر ہونے والے ان لٹے ہوئے بچوں اور بیویوں کو دیکھتی۔ روایت کہتی ہے کہ فاطمہ کبریٰ بیان کر رہی، ایک شخص میرے خیمے میں داخل ہوا، اس نے میرے سر سے چادر چھینی، میں فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب غش بیدار ہوئی تو وہ وقت تھا جب میری پھوپھی زینب نے میرا شانہ ہلایا، میں نے جب چہرہ ان کی جانب ان کے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا، بی بی زینب اس سے کہہ رہی فاطمہ کبریٰ اٹھو، خیمے چل رہے ہیں، دوسرے خیموں میں جا کر بچوں کی اور بیویوں کی خبر لیتے۔ تو فاطمہ کبریٰ نے گھبرا کر کہا پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں۔ ایک مرتبہ میری پھوپھی نے مجھ سے کہا فاطمہ تمہارے سر پر چادر نہیں، ذرا اپنی پھوپھی کا سر دیکھو، میرے سر پر بھی چادر نہیں، اگر کہا کس طرح سے مشکیہ نے بیویوں کو لوٹا ہے کہ جناب زینب خود راوی ہے، فرماتی ہے کہ بعد شہادت امام حسین ایک نیلی آنکھوں والا شخص خولی ملعون بی بی کے خیمے میں داخل ہوا تھا، اور جب جناب مختار نے تمام ملعین سے بدلہ لیا تھا تو خولی سے سوال کیا تھا تو بتاؤ تم نے کربلا میں کیا جنایت کی تھی، تو کہتا ہے میں زینب کے خیمے میں داخل ہوا تھا، زینب کے سر سے چادر چھینی، زینب کے گوشواروں کو نوچا۔ اس وقت مختار نے سوال کیا بتاؤ بی بی نے تم سے کچھ کہا تھا؟ روایت کہتی ہے کہ یہاں پر جناب زینب نے خالی ملعون سے کہا اے ملعون تو روتا بھی ہے لوٹتا بھی ہے، آنکھوں سے اشک بھی جاری ہے، کہتا ہے بی بی اگر میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا، اور رو اس لیے رہا ہوں کہ آل رسول کو لوٹ رہا ہوں۔ اس وقت جناب زینب نے وہ دعا کی تھی خدا تیرے ہاتھ پیروں کو قطع کرے، عزاداروں ہو پرسا دیجئے ان غریب بیویوں کا کہ جب خیمے جل گئے ایک بھی خیمہ نہیں بچا، سید سجاد کے نیچے سے مسلح کو چھین لیا گیا۔ آخری خیمے کے چلتے ہوئے بی بی زینب آ کر سید سجاد سے سوال کر رہی ہے، بیٹا بتاؤ تم امام وقت ہو، ان جلتے ہوئے خیموں میں ہم بھی چل جائیں یا سر برہنہ باہر آ جائیں؟ عزاداروں بہت سخت وقت تھا سید سجاد کے ہی، حکم امامت کیا مل رہا ہے، تم بھی اما جان بچانا ضروری ہے، آپ پردہ سر برہنہ باہر آ جائیں۔ آخری روایت شام غریبہ کے مسائے بہت زیادہ، تاریخ کہتی ہے بہت سارے بچے شام غریب پر بے شہید ہوئے، کیونکہ جب خیمے چلائے جا رہے تھے خیموں کو لوٹا جا رہا تھا تو بچے خیموں سے باہر بکھر گئے، کوئی بچہ مقتل میں جنازوں کے پاس جا رہا تھا اور بہت سارے ملائین اپنے سواروں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ مقتل میں داخل ہوئے تھے، کتنے ہی بچے امام حسن کی ایک بیٹی عاتقہ 7 سال کی انہی شہداء میں شامل ہے جو شان غریبہ گھوڑوں کے سموں کے تلے پامال ہوئے۔ رات کی اندھیری، جب تاریخ رات ہے، خیموں کی رات پڑی ہوئی ہے، بی بی زینب بچوں کو سمیٹ رہی ہے، بچوں کو گن رہی ہے، حسین کی یتیمہ معصومہ وہ بچی جو سینے پر سونے کی عادی تھی، ہمیشہ بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی، بی بی زینب کو نظر نہیں آ رہی، ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں گئی، زینب کو دیکھا ایک بے سر کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ بس مختصر کروں گی، بی بی نے کہا تھا کہ اس لاش کو میں نے اس لیے پہچانا کہ جب بابا بابا کر رہی تھی تو لاش سے صدا آئی تھی، یا بنیا الیا الیا۔ مگر دار حسین کی وہ یتیمہ ہے جس نے ہر منزل پہ کہا کہ مجھے بابا کے بغیر کبھی نیند نہیں آئی، میں کہوں گی شاید یہ ایک وہ شام غریبہ کی رات تھی جب ہمیں کس سینے پر تھوڑی دیر سکینہ چین سے سو گئی، اور ایک وہ رات آئی تھی جو میری سکینہ کی شہادت کی رات تھی۔ عزادار رانی ماں، بچی نے کیا سنا اس بہتر کے لاشے سے صدا آئی۔ خدا کی قسم یہ بالکل صحیح روایت، والا نے کہا اے میرے شیو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے پیاسے کی پیاس کو یاد کر لے دو، اے میرے شیو جب کبھی کسی اسیر کو غریب کو دیکھنا تو میری یاد کر لینا۔ مولا ہم ہر میت پر آپ کا ذکر کرتے، ہر مشکل میں آپ کو یاد کرتے۔ محمود بحق الحسن، یا خدیو الحسن بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمانے، ہمارے اللہ ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شہزاد تصدق بخش، ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، پروردگارا جو جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے خدایا تو خیر الرازقین ہے، انہیں رزق کے وافر عنایت فرما۔ ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، حاضرین محفل میں اگر کوئی مریضہ ہے، جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، وہ لوگ جو ہم سے التماس دعا کہتے ہیں، کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ کچھ لوگوں نے اولاد کے لیے التماس دعا کہی، پروردگارہ جو جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، بی بی ام ربا کے اسکر کا، بی بی سکینہ کا، بار اللہ کل مومنین و مومنات کو اولاد صالح عنایت فرما۔ جن لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہی پروردگارہ انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا، مولا شام ایران کی زیارات سے فیض یاب فرما۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کا محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے، ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی۔ ربنا تقبل منا انک انت الغفور الرحیم۔